سنیچر 5 مارچ سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان نے 4 فروری کی کانفرنس میں وعدہ کیا تھا کہ وہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے گا مگر طالبان نے اب مذاکرات سے انکار کر دیا ہے. تاہم ایک تجزیہ کار نے کہا
اس کو ہم مکمل انکار تو نہیں کہہ سکتے لیکن لگتا یہ ہے کہ طالبان اصرار کر رہے ہیں کہ ان کی کچھ باتوں کو مانا جائے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. افغان طالبان کا کہنا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ اس وقت تک امن مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے جب تک بین الاقوامی فورسز ان کے ٹھکانوں پر حملے بند کر کے ملک سے نہیں چلی جاتی. تفصیل سنیے عبید ملک سے.
افغان حکومت کی جانب سے امن کے عمل کی شروعات کے طور پر اگلے ہفتے پاکستان میں افغان حکومت اور طالبان کے مذاکرات کروائے جا رہے ہیں جس میں توقع کی جا رہی تھی کہ افغان طالبان بھی حصہ لیں گے, لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ انہیں مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں کے ساتھ امریکی فوجیں ان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کر رہی ہیں جہاں افغان حکومت کی فورسز کی جانب سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک بار پھر اپنے مطالبات دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ساتھی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے ان کے گروپ کا نام ختم کیا جائے.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھارت میں ہندو انتہا پسند عناصر کی جانب سے بھارت میں جلد کھیلے جانے والے T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شرکت کی مخالفت کے بیانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. آج انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے ایک سیکیورٹی ٹیم جائزے کے لیے بھارت جائے گی.
یہ 3 رکنی ٹیم ہے اور متوقع اس کی روانگی سوموار کو ہے. اگر انہوں نے انیشل رپورٹ مثبت دے دی تو پھر ٹیم پروگرام کے مطابق بدھ کو, جو شہریار خان صاحب نے جو بتایا کہ ان کا اوریجنل پروگرام ہے بدھ کو ڈپارٹ کرنا, تو وہ کر سکتی ہیں, ورنہ اس پہ ڈیلے کرنا پڑے گا. مگر یہ سب کچھ کہنے کے باوجود میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں اور آج خاص طور پہ جو اطلاعات آئی ہیں مختلف ان کے ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے, ہمیں اس پہ تشویش ہے. یہ ایک بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہے, یہ ایک ورلڈ کپ ہے.
ترکی کی پولیس نے ملک کے معروف اخبار زمان کے تمام دفاتر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور اب ان دفاتر کے باہر بڑی تعداد میں پولیس کی نفری تعینات ہے. گزشتہ روز اخبار کے دفاتر پر قبضے کے دوران پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا. زمان اخبار کے ایڈیٹر ان چیف عبد الحامد بلیسی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے 3-4 سالوں سے یہ ان کا وتیرہ بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی حکومتی پالیسیوں کے خلاف بات کرے اسے یا تو مقدمات کا سامنا ہوتا ہے یا پھر جیل یا پھر اسی طرح کے حکومتی ہتھ کنڈوں کا. میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری جمہوریت کے لیے ایک سیاہ دور ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جاری رہے گا. یہ تھے زمان اخبار کے ایڈیٹر ان چیف عبد الحامد بلیسی کے الفاظ. دوسری جانب امریکہ اور یورپی یونین نے ترک حکومت کی جانب سے زمان اخبار کے دفاتر پر چھاپوں کے بعد ان کو اپنی تحویل میں لینے کے اقدام پر تنقید کی ہے. چین کی نیشنل پیپلز کانگریس نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس سال اس کی معیشت 6.5 سے 7% تک بڑھے گی. پچھلے سال چین کی اقتصادی ترقی کی شرح 6.9% رہی تھی جو پچھلے 25 سالوں کی سب سے کم شرح نمو تھی. چین کے وزیراعظم لی کیچیانگ نے ان اعداد و شمار کا اعلان نیشنل پیپلز کانگریس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر کیا. تھائی لینڈ میں سڑکوں پر بھیک مانگنے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے, تاہم فن کا مظاہرہ کر کے بطور داد پیسے حاصل کرنے والوں کو لائسنس جاری کیے جائیں گے. تفصیل سنیے تابندہ کوکب سے.
تھائی لینڈ کی قانون ساز اسمبلی نے یہ قانون سڑکوں پر نظم برقرار رکھنے کے اقدام کے طور پر منظور کیا ہے. یہ نیا قانون اس 75 سال پرانے قانون کی جگہ لے گا جس میں بھیک مانگنا نہ صرف جرم قرار دیا گیا تھا بلکہ بھیک مانگنے والوں کو بڑھاوا دینے والوں کے لیے بھی سزا تھی. اب اگر کوئی بھکاری عوامی مقام پر بھیک مانگتے پکڑا گیا تو اسے کسی ہنر کی تربیت دی جائے گی, جبکہ غیر ملکی افراد کو ملک سے ہی بے دخل کر دیا جائے گا. تاہم سڑکوں پر فن کا مظاہرہ کر کے پیسے کمانے کو بھیک کے زمرے میں شامل نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کے لیے مقامی انتظامیہ کو مطلع کرنا ضروری ہوگا.
یونان کی مقدونیہ کے ساتھ سرحد پر ہزاروں پناہ گزینوں کے پھنس جانے کے بعد یونانی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دے. یونان کے شمالی خطے میں تعینات گورنر نے صورتحال کو ایک بڑا انسانی بحران قرار دیا ہے. شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے دا سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان عارضی جنگ بندی کے بعد سے 135 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اور معروف بالی ووڈ اداکار اور ہدایت کار منوج کمار کو بھارتی سنیما میں ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان میں متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت پر سنگین الزامات کے باوجود پارٹی قائد الطاف حسین کیوں خاموش ہیں؟ ترکی میں حکومت نے ملک کے سب سے بڑے اخبار زمان کا کنٹرول خود سنبھال لیا ہے. ان کے علاوہ دیگر موضوعات, ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور کالم دوسرا پہلو بھی آج پروگرام کا حصہ ہے. آپ نے شمائلہ خان سے ابھی خبروں میں سنا کہ افغان طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ اس ماہ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. طالبان کے انکار کے بعد افغانستان میں قیام امن کے عمل کا مستقبل کیا ہوگا؟ خود پاکستان کے لیے جس نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی حامی بھری تھی, صورتحال کتنی پیچیدہ ہو گئی ہے؟ آج سیربین کا یہی بڑا موضوع ہے, مگر پہلے اس کا کچھ پس منظر. افغان طالبان اور کابل کے درمیان براہ راست مذاکرات کا پہلا دور اسلام آباد میں گزشتہ برس جولائی میں ہوا تھا. تاہم طالبان کے رہنما ملا محمد عمر کی وفات کی خبر آنے کے بعد یہ سلسلہ تعطل کا شکار ہو گیا تھا, جس کے بعد طالبان سے مذاکرات کے لیے پاکستان, افغانستان, امریکہ اور چین پر مشتمل چار فریقی گروپ نے کئی اجلاس منعقد کیے. اور گزشتہ دنوں یہ خبر سامنے آئی کہ اس ماہ کے اوائل میں اسلام آباد میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوں گے, مگر طالبان کے انکار کے بعد اب یہ مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے ہیں. طالبان کی جانب سے آج کیا جانے والا انکار ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ شب ہی امریکی صدر باراک اوباما نے افغان صدر اشرف غنی کو ٹیلی فون کر کے انہیں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے امریکہ کی طرف سے حمایت کا یقین دلایا تھا. میں نے اب سے کچھ دیر قبل اس خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے اسلام آباد میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار طاہر خان سے بات کی, اور پہلے ان سے پوچھا کہ طالبان کے کس دھڑے نے امن مذاکرات میں شرکت سے انکار کیا ہے.
طالبان کا جو افغان طالبان کا سب سے بڑا گروہ ہے جو ملا اختر منصور اس کی قیادت کرتا ہے, انہوں نے باضابطہ طور پر اب اعلان کیا ہے کہ وہ جو امن مذاکرات ہونے تھے مارچ کے پہلے ہفتے میں جو فیصلہ ہوا تھا اس میں وہ حصہ نہیں لیں گے. تو یہ اختر منصور گروپ نے کہا ہے. اور اہم بات یہ بھی ہے کہ افغان حکومت میں اب یہ سوچ پیدا ہو گئی تھی. اب میں کابل میں تھا چند دن پہلے, تو بدھ والے دن کابل میں افغان نائب وزیر خارجہ حکمت کرزئی سے جو ملاقات کی ایک پاکستانی وقت کی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بھی ایک ترجیح ہے کہ وہ قطر دفتر کے ساتھ مذاکرات اول وہ پہلے ان کے ساتھ چاہتے ہیں. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ وہی گروپ ہے, قطر والا گروپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے میری نظر میں کہ شاید جو سفارتی کوششیں ہو رہی تھی چار ممالک کی جانب سے, ان کو بڑا دھچکا اس سے لگا ہے.
تو یہ جو اعلان ہے بات چیت میں حصہ نہ لینے کا طالبان کی طرف سے, یہ کس طرح سے کیا گیا ہے اور یہ کتنا کریڈیبل, کتنا قابل اعتبار ہے؟
قابل اعتبار تو اس لیے ہے کہ جو افغان طالبان کا جتنے مطلب ای میل اگر ہے, واٹس ایپ ہے, وائبر ہے, جن ذرائع سے ان کی خبریں آتی ہے ان کے ترجمان کی جانب سے یہ بیان پشتو زبان میں, جس کا بعد میں انگریزی زبان بھی میں بھی خبر اس کی وہ انہوں نے بنائی ہے, اور تمام جو ذرائع وہ استعمال کرتے ہیں ان پہ انہوں نے بھیجا ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں شک کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ان کی جو لینگویج ہے, جو استعمال ہوئی ہے زبان, وہ انہی کا ہے. ان کے بازار کا جس ای میل سے ان کی خبریں آتی ہیں تقریباً روزانہ, وائبر سے, واٹس ایپ سے, اور پھر ان کا ایک اور بھی سسٹم استعمال کرتے ہیں طالبان آج کل, ٹیلی گرام, اور اسی تمام سے انہوں نے یہ خبر جاری کی ہے. تو اس میں میرے خیال میں اس میں کوئی شک تو ہے نہیں, کیونکہ ان کے ترجمان کے ای میل سے یہ جاری ہوئی ہے.
اور وجہ بتائی ہے کہ کیوں وہ مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہتے, کیوں بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں؟
بیان کے شروع میں انہوں نے وجوہات کا ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے ان کی نظر میں کہ امریکی اب بھی افغانستان میں تازہ فوجی بھجوا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے اسی بیان میں کہ افغانستان کی حکومت نے بھی مختلف صوبوں میں جنگ کو وسعت دی ہے, جنگی سرگرمیاں زیادہ کی ہے. تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان تمام ان دو بنیادی جو وجوہات ہیں اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت اگر مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو طالبان کی نظر میں انہوں نے کہ متضاد حرکت انہوں نے استعمال کیا ہے پشتوں میں لفظ کہ یہ. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اب تک قطر دفتر کو سیاسی دفتر کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور ان کو بالکل یہ جو چار ممالک کا جو پروسیس شروع ہوا ہے اس نے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا, ان کو بتایا نہیں ہے کہ وہ وہاں کیا کن چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں چاروں ممالک. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ افغان شخصیتوں نے حالیہ دنوں میں کچھ تجاویز دی تھی, تو طالبان کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان کو بھی ان چاروں ممالک نے ان کو اہمیت نہیں دی ہے تو اس وجہ سے وہ مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کے مطالبات رہے ہیں کہ جی غیر ملکی افواج کے نکالنے وہ ابھی تک موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے جو رہنماؤں پر اقوام متحدہ کی جانب سے سفری پابندیاں ہیں وہ کہیں سفر نہیں کر سکتے کہیں جا نہیں سکتے وہ موجود ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جو قیدی ہے جن کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ قیدی بھی ابھی تک رہا نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے طالبان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی حالت میں مذاکرات کرنا ان کی نظر میں طالبان کی نظر میں وہ نتیجہ بھی نہیں دے سکتے اور وہ غیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
تو طاہر خان, ابھی دو چار روز قبل آپ کو یاد ہوگا پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے امریکہ میں یہ بیان دیا تھا کہ ان کے اثر و رسوخ طالبان پر ہے کیونکہ ان کی قیادت پاکستان میں ہے اور ان کے بیوی بچے وہاں پہ علاج معالجہ بھی وہاں اپنا کرواتے رہے ہیں, تو کچھ صورتحال پاکستان کے لیے پیچیدہ نہیں ہو جائے گی؟
بالکل پیچیدہ ہوگی, اور پیچیدہ اس لحاظ سے ہوگی کہ پاکستان میں تو ایک سوچ ہے کہ وہ طالبان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے, یہ تو پاکستان کی پالیسی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں پاکستان نے بار بار باضابطہ طور پر وزارت خارجہ نے بھی کہا ہے, پاکستانی رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ کسی اور کا جنگ اپنی سرزمین پہ نہیں لڑیں گے. لیکن جو چار ممالک کا جو پروسیس شروع ہوا ہے جس میں چین اور امریکہ بھی ہے, ساتھ پاکستان پہ بالکل دباؤ پڑے گا. لیکن اب دیکھنا ہے کہ پاکستان ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ طالبان کو اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کریں گے, لیکن آیا کہ پاکستان نے جو وعدے کیے ہیں اسی چار ممالک کے اسی فورم پر آیا اسی کے مطابق وہ ایکشن لیتے ہیں یا نہیں؟
اسلام آباد سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار طاہر خان. اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ پاکستان نے تو اعلان کیا تھا کہ وہ طالبان کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا, اب طالبان کے انکار سے پاکستان کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں, طالبان کی جو رائے ہے اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں آیا, پہلے ہی وہ یہی بات کر رہے تھے اور انہوں نے کچھ پیش کی شرائط رکھی تھی, اس کا اظہار کئی بار ہوا, خاص طور پہ جب قطر میں پگواش کی کانفرنس ہوئی تو چار جو ان کی شرائط ہیں یا حالات کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز ہیں اس کا طالبان کا کہنا ہے کوئی مثبت جواب نہیں آیا. میرے خیال میں اس کو ہم مکمل انکار تو نہیں کہہ سکتے, لیکن لگتا یہ ہے کہ طالبان اصرار کر رہے ہیں کہ ان کی کچھ باتوں کو مانا جائے تاکہ وہ پھر اپنی رائے جو تبدیل کریں گے, اتنی بڑی تبدیلی ان کی پالیسی میں آئے گی کہ پہلے وہ افغان حکومت سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھے, اب تیار ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنے جو کارکن ہیں, جو ان کے کمانڈرز ہیں, جو ان کے جنگجو ہیں, ان کو بھی منانا ہے, تو شاید انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا, اس میں مزید بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے.
رحیم اللہ یوسف سے یہ بتائیے کہ پاکستانی حکام یا جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے پاس ایسے کیا طریقے ہیں کہ وہ طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکیں, دباؤ ڈال سکیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں؟
لیکن اس کا ذکر سرتاج عزیز نے امریکہ میں کیا, انہوں نے کہا کہ کچھ طالبان رہنما پاکستان میں ہیں, ان کے خاندان کے لوگ ہیں, وہ یہاں پہ علاج بھی کرواتے ہیں, تو ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارا اثر ہے. اور یہی ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہی پہلے جب یہ کوآرڈینیٹر کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تو انہی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کو طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا اور لوگوں کو بھی طالبان کو منانا چاہیے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئیں. تو دیکھیں یہ پاکستان کے پاس یہ تو ایک طریقہ ہے کہ وہ طالبان کو مجبور کرے یا ان کو گرفتار کرے یا ان کے خاندان کے لوگوں کو گرفتار کرے, پاکستان سے نکال دے. یہ کام پاکستان کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک منفی قسم کا اثر ہے پاکستان کا طالبان کے رہنماؤں کے اوپر. پاکستان نے پہلے بھی کئی طالبان رہنما کمانڈروں کو گرفتار کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب حامد کرزئی صدر تھے تو ان کے کہنے پہ پاکستان نے تقریباً 48 طالبان رہنما رہا کیے تھے, اس لیے کہ حامد کرزئی کی یہ خواہش تھی, امید تھی کہ یہ طالبان رہنما افغانستان آ کر ان سے بات چیت کریں گے اور امن مذاکرات شروع ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, پاکستان نے ان کو رہا کر دیا لیکن طالبان پھر بھی نہیں مانے. اب بھی کئی طالبان رہنما پاکستان میں قید ہیں, خاص طور پہ ملا عبدالغنی برادر جو کہ پہلے طالبان کی تحریک کے نائب امیر بھی تھے. تو میرے خیال میں یہ ایک طریقہ ہے, لیکن یہ طریقہ جو ہے یعنی ان کو مجبور کرنا, تو شاید یہ اتنا کارگر یا پائیدار نہیں ہوگا. شاید کچھ طالبان مان جائیں, مجبوراً وہ مذاکرات کریں, لیکن جب تک وہ خود یہ نہیں فیصلہ کریں گے, جب تک ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی فوجی حل افغانستان کے مسئلے کا نہیں ہے, بالآخر طالبان اور افغان حکومت کو آپس میں بات چیت کرنی پڑے گی, میرے خیال میں اس وقت تک یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا.
یہ تھے پشاور سے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی. افغانستان کے قضیے کا ایک اہم فریق امریکہ بھی رہا ہے اور اب بھی ہے. طالبان کے انکار کا امریکہ میں کیا رد عمل ہو سکتا ہے, یہ جاننے کے لیے براہ راست چلتے ہیں امریکی ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا, جہاں سے ڈاکٹر احسان احراری ہمارے ساتھ ہیں جو امریکہ کے دفاعی اور سلامتی کے امور کے ماہر اور امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن کے مشاورت کار بھی رہے ہیں. ڈاکٹر احراری, پاکستان نے چار فریقی کانفرنس میں طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے وعدہ کیا تھا, اب بظاہر لگ رہا ہے کہ طالبان مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اس خبر کے بعد امریکہ میں پاکستان کے کردار پر کس طرح سے اس خبر کو دیکھا جائے گا اور اس کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟
میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کردار کے اوپر کوئی شبہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں امریکن انالسٹ جو ہے اس بات کو دیکھ رہے ہیں, اس کو خود اینالائز کر رہے ہیں. میرے حساب سے پاکستان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ان سے کوشش کیجیے, دباؤ ڈالیے ان پہ, ان کو اصرار کیجیے, ان کو بلائیے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کردار پہ کوئی دھبا پڑے گا, اس تعلق سے کوئی نیا دھبا نہیں پڑ سکتا. مطلب پرانا دھبا یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ جو ہے ڈپلیسیٹس گیمز کھیلتا رہا ہے, مگر اس مرتبہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے واقعی کوشش کی. میں نے جتنے ڈسکشن سنا میں نے اس سے میرا اندازہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں طالبان کی اپنے اندر جو ہے خلیش ہے, مخمصہ ہے, ان کے پاس کوئی کنسنسس نہیں ہوا اس بات کے اوپر کہ کس طرح سے گفتگو کی جائے, کیا ڈیمانڈس لیے جائیں. اسی لیے انہوں نے جس کو بولتے ہیں روکنے کے لیے ایک پرانا اپنا مطالبہ کر دیا کہ جب تک فورن آکوپیشن فورسز رہیں گی ہم نہیں ڈسکشن کریں گے. یہ سب جو ہے اسٹالنگ ٹیکنیک ہے. میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنل کنسنسس ان کو وہاں بننے کے لیے پاکستان ایک رول کھیل سکتا ہے, بہت اہم رول کھیل سکتا ہے. مگر میں امید کر رہا ہوں کم از کم امریکہ کے مدنظر سے کہ پاکستان پہ دباؤ نہ ڈالے اور ان سے ان کو پرسویٹ کرے, ان سے اشرار کرے, بجائے اس سے کہ ان کے ریلیئنس کو گرفتار کرے, ان کو جیل میں جھونک دے. تو اس طرح سے کہ دباؤ سے جیسے رحم اللہ یوسف زئی صاحب فرما رہے تھے, یہ اچھی ٹیکنیک نہیں ہے پاکستان کی. مگر امریکہ کے دفتر میں, امریکہ کی کتاب میں, امریکہ کی مد نظر سے یہ اس میں پاکستان نے کوئی منفی رول نہیں کھیلا اس میں.
تو ڈاکٹر احسان احراری, ایسی صورتحال میں پاکستان کیا کر سکتا ہے, کیا اس کے پاس طریقے ہیں کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے قائل کرے یا مجبور کرے؟
پاکستان کا جو ہے فارن آفس کو میں سمجھتا ہوں ان کو ڈسکشن کرنا چاہیے. اگر وہ واقعی ان کے جذبات کو دھکا پہنچا ہے قطر کے جو ہے ان کے جو آفس ہے انہوں نے کوئی رول نہیں اس میں کھیلا یہ چار ممالک کی جو کانفرنس ہوئی, تو ان کو بھی بلائیں, ان سے بھی کنسلٹ کریں. یہ بہت ایک اچھا تکنیک ہے. طالبان اگر خوشی سے اس معاملے میں اس نیگوشیشن میں حصہ لیں گے بغیر دباؤ کے, مطلب دبا کا مطلب یہ کہ بلیک میل نہیں, اصرار کے ساتھ اگر ان کو پرسویٹ کریں, ان کو سمجھایا جائے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں نیگوشیشنز کے لیے بجائے اس کے ان کے لوگوں کو گرفتار کریں اور جیل میں جھونک کر بولیں کہ یا آؤ یا ورنہ یہ ہوگا یہ وہ. تو اس طرح کی یہ پرانی ٹیکنیک پاکستان کو معلوم ہے, یہ کام نہیں کرے گی. ماضی میں یہ کام نہیں آئی, مستقبل میں اس کا کام آنا مشکل ہے. تو ڈپلومیٹک چینلز پاکستان کو پورے کھلے رکھنے چاہیے, اپنے تعلقات سے طالبان کے تعلقات سے.
ڈاکٹر احسان اراری, آپ نے پاکستان کی وزارت دفتر خارجہ کا ذکر کیا, مگر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کا بہت اہم کردار رہا ہے, تو جنرل راحیل شریف کی طرف کیوں نہیں نظر اٹھتی, یا امریکہ ان سے کیوں نہیں کہتا کہ آپ اپنا کردار, مؤثر کردار ادا کریں اس قضیے کو سلجھانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے اس معاملے کو؟
میں سمجھتا ہوں امریکہ خفیہ طور پر بہائنڈ کلوز ڈور یہ ان سے اصرار کر رہا ہے. امریکہ کو پورا اندازہ ہے اس کا کہ راحیل شریف اس معاملے میں ان کی اس مسئلے کی کنجی ان کے پاس ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس وقت راحیل شریف اور دفتر خارجہ میں کوئی اختلافات ہیں اس تعلق سے. جو نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو کھلی اجازت دے دی ہے, اور کھلے طور پر ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے راحیل شریف کے ساتھ کہ آپ اس میں جو ہے جس طرح سے چاہیں اس کو نیگوشیٹ کریں. دفتر خارجہ سے امریکہ سے تعلقات ہیں اور امریکہ ان کو ڈیل کرے گا اوپنلی, مگر امریکہ پاکستانی فوج سے گفتگو کرے گا, ضرور کر رہا ہے میرے حساب سے, اور اس کو کرے گا مگر خفیہ طور پہ کرے گا, اس کو اعلیٰ لینا نہیں کرے گا. اس لیے کہ پاکستان امریکہ کی ضرورت نہیں چاہتی کہ پرائم منسٹر نواز شریف کے تعلق سے ان کو راحیل شریف کو زیادہ اہمیت کھلے طور پہ دی جائے.
امریکی ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا سے ڈاکٹر احسان حراری, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور امریکہ سے اب چلتے ہیں ترکی, جہاں پولیس نے استنبول میں حزب اختلاف کے اخبار زمان کو عدالت کی جانب سے ریاستی کنٹرول میں دیے جانے کے چند گھنٹوں بعد اس کے دفتر پر چھاپہ مارا ہے. میں نے اب سے کچھ دیر قبل انکرہ میں سینئر صحافی فرقان حمید سے پوچھا کہ زمان اخبار کے سرکاری ٹیک اوور یا انتظام سنبھالنے سے مراد کیا ہے.
اس سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس وقت جو ہے اس کو عارضی طور پر ٹیمپرری طور پر اپنے قبضے میں لے لیا ہے, اور وہاں پہ جو ہے ایک غیر جانبدار انتظامیہ جو ہے وہ بٹھا دیا. اس سے مراد یہ ہے, اور جب تک عدلیہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر لیا جاتا, یہ جو ہے یہ غیر جانبدار حیثیت سے انتظامیہ جو ہے اس وقت تک فرائض ادا کرتی رہے گی. اس لیے اس سے مراد یہ کہ یہ ٹیمپرری طور پر اب بری عرصے کے لیے اس کو جو ہے عدلیہ نے اپنے کنٹرول میں لیا.
تو حکومت کو ایسے انتہائی اقدام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟
ہاں, وہ اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ روزنہ زمان ایک ایسا اخبار ہے جہاں ترکی میں جو ہے رائٹس ہونے کے باوجود, اسلامی مذہبی اخبار ہونے کے باوجود جو ہے وہ رجب طیب ایردوان ان کی حکومت یعنی وزیر اعظم احمد داؤدوغلو کا مسلسل تنقید کرتا چلا آ رہا تھا, مسلسل ان کی حکومت کی پالیسیوں کو نشانہ بنا رہا تھا. اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اخبار کو کسی نہ کسی طریقے سے چپ کرایا جا سکے. چپ کرانے کا طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے عدلیہ کا سہارا لیا ہے.
اور ترکی کی صحافی برادری نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے فرقان حمید صاحب؟
ہاں, ترکی کی صحافی برادری نے تو یہی کہا کہ رجب طیب ایردوان احمد داؤدوغلو جو ہیں یہ پریس کی آزادی کے خلاف کام کر رہے ہیں, یہ جو ہے غلط بنا چاہتے ہیں, اور اس لیے جو ہے حکومت کے خلاف جس قسم کی کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں اس کے خلاف جو ہے ہم لوگ جب بھی آواز اٹھاتے ہیں ہمارے گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. ہم حکومت پر تنقید کرنا ہمارا رائٹ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اپنے آپ کو جمہوری کہنے والے کسی طریقے سے بھی ہمیں ہماری آزادی, پریس آزادی کا وہ حصہ نہیں دے رہے, ہمیں آزادی کا موقع نہیں دے رہے, اور مسلسل جو ہے یہ بند کیے ہوئے ہیں اخبارات. اگر کبھی جمہوریت کو بند کرتے ہیں جو ایک لیفٹسٹ اخبار ہے, اور جو ہے یہ ایک اسلامی اخبار ہے, حالانکہ اپنے آپ کو ایک مذہبی حکومت کہنے کے باوجود جو ہے یہ مذہب پر جو ہے ایک طرح کی پابندی لگا رہے ہیں.
اور یہ بتائیے کہ ترکی میں صحافیوں کے لیے جو کام کرنے کے حالات ہیں وہ کیسے ہیں عمومی طور پر؟
ویسے نارملی دیکھا جائے تو پچھلے پانچ سال میں جو ہے یہ حالات تھوڑے سے کٹن ہو گئے, اس لیے ہوئے کہ حکومت نے جو کہا جا سکتا ہے حکومت نے اپنا ایک میڈیا جو ہے وہ تشکیل دے رکھا ہے. میڈیا تشکیل دینے کی وجہ سے جو اہم کالمسٹ ہیں جو اہم جو ہے اینکر پرسن ہیں ان کو اپنی طرف مدعو کرتی ہے, ان کو اپنے اخبارات اپنے چینلز میں ان کو جاب دیے جا رہے, جب پرائیویٹ باقی چینلز ہیں ان کو جو ہے ان کی طرف خاص خیال نہ ان کو ان کو اشتہارات دیے جاتے ہیں نہ ان کو کسی قسم کی آزادی دی جاتی ہے. لیکن مین مقصد یہ ہے کہ میڈیا کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا اور اسی طریقے سے وہ حکومت چلانا چاہتے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے.
یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستانی سابق کرکٹر وسیم اکرم نے ایشیا کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کی وجوہات جاننے کے لیے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کے قیام کی تجویز یہ کہتے ہوئے مسترد کر دی ہے کہ اس طرح کھلاڑیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا,
کمیٹی 2 دن میں کیا ان لڑکوں کو بتائے گی, کیا پوچھے گی؟ اس کمیٹی میں 2 کرکٹر ہیں باقی نان کرکٹر ہیں, وہ کیا پوچھیں گے کوئسچن ان سے؟ مجھے پہلے یہ بتا دیجیے. ابھی ورلڈ کپ پہ بجائے کہ ان کو کانفیڈنس دینا, ٹیم تو یہی ہے نا, ٹیم تو چینج کرنے سر ہے, یہی کپتان ہے, ان کو بجائے کہ ہم کانفیڈنس دیں سر, ہم ان کو اور گرائے جا رہے ہیں اور گرائے جا رہے ہیں.
ایشیا کپ کا فائنل کل بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. 8 مارچ سے شروع ہونے والے آئی سی سی ورلڈ T20 ٹورنامنٹ سے قبل آج دھرم شالہ میں کھیلے گئے پہلے وارم اپ میچ میں زمبابوے نے آئرلینڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. ڈیوس کپ میں برطانوی ٹینس پلیئر نے جاپان کے ٹورو ڈینیل کو شکست دے دی.
گریٹ برٹن گیٹ دیئر ڈیوس کپ ڈیفنس انڈر وے ود ا ریزاؤنڈنگ وکٹری. مری ڈراپس جسٹ 5 گیمز اگینسٹ ٹورو ڈینیل.
یہ ڈیوس کپ میں اینڈی مرے کی مسلسل 12ویں جیت ہے. مونٹے اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں برطانیہ کی ہیدر واٹسن نے کیرولائن ووزنیاکی کو 7-5 اور 6-4 سے ہرا دیا ہے. فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے انہیں سیمی فائنل میں کیرولائن گارسیا کو شکست دینا ہوگی, جبکہ برطانیہ ہی کی یوہانا کونٹا کوارٹر فائنل میں کرسٹین فلپکین کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے 9 منتخب صدر جانی انفینٹینو ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی کے لیے بولی کا انعقاد 3 ماہ کے اندر کرانے کے خواہش مند ہیں.
We need to make sure that the bidding process that we do, that we put in place, is absolutely bulletproof.
انفینٹینو کہہ رہے ہیں, ہم بولی کا عمل شفاف بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور یہ فیفا میں بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑنے کی جانب ایک قدم ہوگا.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. پاکستان میں ایم کیو ایم کی قیادت پر الطاف حسین کے قریبی ساتھیوں کی جانب سے سنگین الزامات کے بعد خود الطاف حسین کیوں خاموش ہیں؟ ایم کیو ایم کی سپریم کونسل کے سربراہ ندیم نصرت سے خصوصی گفتگو. اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آنے کو ہے. اس وقت خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے.
افغانستان میں طالبان کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اس وقت تک امن مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے جب تک بین الاقوامی فورسز ان کے ٹھکانوں پر حملے بند کر کے ملک سے نہیں چلی جاتی. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھارت میں ہندو انتہا پسند عناصر کی جانب سے بھارت میں کھیلے جانے والے T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شرکت کی مخالفت کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ترکی کی پولیس نے ملک کے معروف اخبار زمان کے تمام دفاتر کو اپنے کنٹرول میں لینے کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آج دوسرے روز بھی پانی کی توپوں اور آنسو گیس کا استعمال کیا ہے. یونان کی مقدونیہ کے ساتھ سرحد پر ہزاروں پناہ گزینوں کے پھنس جانے کے سبب یونانی حکومت سے مطالبہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اور شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں حال ہی میں متحدہ قومی موومنٹ کے اہم سابق رہنماؤں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے ایم کیو ایم کی قیادت پر رشوت، بھتہ خوری، ٹارگیٹڈ کیلنگ اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ ہونے جیسے الزامات لگائے تھے. یہ الزامات کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ پارٹی قیادت پر ایسے الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں، جبکہ ایم کیو ایف کی جانب سے ایسے الزامات کی ہمیشہ سے تردید کی جاتی رہی ہے، جو اس بار بھی کی گئی. تاہم اس مرتبہ خود ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی زبانی کوئی بیان سامنے نہیں آیا. میں نے یہاں لندن میں ایم کیو ایم کی سپریم کونسل کے سربراہ ندیم نصرت سے بات کی اور ان سے پہلے تو پوچھا کہ الطاف حسین نے اس موضوع پر اب تک اپنا کوئی رد عمل یا بیان کیوں جاری نہیں کیا ہے.
آپ کے علم ہوگا کہ پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت الطاف بھائی کے خطابات، تقاریر اور ان کی ایون تصاویر کی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں میں پابندی ہے، اور الطاف بھائی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے قائد ہیں. ان کی وہ خود ماضی میں متعدد مواقع پر تقاریر کے ذریعے وہ تردید کر چکے ہیں. یہ جب الزامات جس دن سامنے آئے اس دن بھی ان کی رہائش گاہ کراچی میں ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا جس سے انہوں نے ٹیلی فون پہ خطاب کیا تھا اور تردید کی تھی. بدقسمتی سے ہمارا میڈیا اس کو کور نہیں کرتا آج کل.
ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ ڈاکٹروں نے ان کی صحت کے بارے میں شدید قسم کی تشویش کا اظہار کیا ہے، تو خدا نخواستہ الطاف حسین کی صحت تو ٹھیک ہے؟
جی الحمدللہ ان کی طبیعت بالکل صحیح ہے، اور یہ اطلاعات بھی اسی کھیل کا حصہ ہیں جو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو لا کر جو کھیلا جا رہا ہے. بیسیکلی ایک ماحول بنانا، ایک لوگوں کو تاثر دینا کہ ان کی صحت صحیح نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان میں اتنی سیاسی جماعتیں اور لیڈرز ہیں، ہمارے لوگوں کو، میڈیا کے اور مخالفین کو ان کی صحت کی اتنی فکر کیوں ہے؟ ایم کے ایم کے اتنے خلاف ہیں اور الطاف بھائی کی صحت کے لیے اتنے فکر مند رہتے ہیں. الحمدللہ وہ صحیح ہیں، جتنے ایکٹیو وہ ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی سیاستدان نہیں ہے.
ایم کیو ایم کی قیادت پر جو تازہ حملے ہوئے ہیں، کیا ان کا تعلق کسی ایسی حکمت عملی کا حصہ تو نہیں؟ آپ نے کھیل کا لفظ استعمال کیا کہ اس کھیل کا حصہ ہے، کہ جس میں ایم کیو ایم کی قیادت میں کسی بھی وجہ سے اگر تبدیلی آتی ہے تو اس سے ایک فساد کی صورت پیدا ہو اور ایم کیو ایم کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جائے.
بالکل ہائی جیک کرنے کی کوشش ہے، یہ ایک کرائسس کریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں کسی بھی جمہوری معاشرے میں، تہذیب یافتہ معاشرے میں کسی بھی سیاسی جماعت کی مقبولیت کا پیمانہ الیکشن ہوتا ہے. ایم کیو ایم نے ریپیٹیڈلی ایون دسمبر 2015 میں بھاری میجورٹی سے تمام سیاسی جماعتوں کو شکست دے کر اپنا مینڈیٹ ثابت کیا ہے. ہم قانون کی عدالت میں بھی، عوام کی عدالت میں بھی اپنا جو ہے وہ مقدمہ جو ہے جیت چکے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں آپ سے ایک انتہائی اہم بات یہ شیئر کروں کہ اس وقت ایم کیو ایم کے سینکڑوں کارکنان اس آپریشن کے دوران لاپتہ ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں جو لاپتہ کارکنان ہیں یا جو گرفتار کارکنان ہیں ان کے گھروں پر فون آ رہے ہیں انونیمس نمبر سے، نامعلوم نمبر سے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بات میں آپ سے پوری ذمہ داری سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی رہائی چاہتے ہیں تو آپ مصطفیٰ کمال سے رابطہ کریں. تو یہ اس سے ظاہر صاف ہو رہا ہے کہ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 1992 میں بھی سرکاری ٹرکوں میں لا کر ایک ایم کیو ایم میں گروپ بنانے کی کوشش کی تھی، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایسے حالات آ گئے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہ صرف -1 کے فارمولے بلکہ الطاف حسین کے کسی بھی وفادار جانشین والی ایم کیو ایم کو قبول نہیں کرے گی؟
دیکھیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ اس سوال کا جواب دے سکتی ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن جو قرائن ہیں سامنے، جو صورتحال ہے، اس کی بنیاد پہ نتیجہ خص کرتے ہیں. یہ بات میں نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہی تھی کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 1992 سے کہ یہ ہم یہ کھیل کیوں کھیل رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب عوام کے متفقہ لیڈر ہیں، ہزاروں بار مینڈیٹ ملا ہے عوام کا، اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن دائیں بائیں ایکس وائی زیڈ کو جو ہے وہ لیڈر بنانے کی غباروں میں ہوا بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ کھیل ہم 47 سے کھیل رہے ہیں، ملک آدھا کھو چکے ہیں، وفاداریوں پہ شک کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، بلوچستان ہو یا کے پی کے ہو یا سندھ ہو، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ لوگوں کو ہم کب تک اپنی وفاداریاں ثابت کریں گے، اور کب تک جو ہے وہ لوگ جن کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کی وفاداریاں ثابت کریں یا چیک کریں، وہ وفاداریاں جو ہے وہ ثابت کرنے میں لگ جائیں جو ان کا اصل کام ہے، کاش وہ کر لیں، اور یہ سیاست جو ہے اہل سیاست پر چھوڑ دیں، عوام پر چھوڑ دیں۔
تو ندیم نصرت صاحب، آپ ایم کیو ایم کی سپریم کونسل کے سربراہ ہیں، اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اسٹیبلشمنٹ اور ایم کیو ایم کی درمیان ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو خون خرابے سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی آپ اپنائیں گے؟
گزشتہ دیکھیں 2.5-3 سال سے یہ آپریشن ہمارے خلاف چل رہا ہے، اور یہ بہت لوگ یہ کہتے تھے کہ ایم کیو ایم پر جو الزامات تھے، آپ یہ دیکھیے اس دوران چھاپے مارے گئے ان علاقوں میں جہاں جہادیوں کے گڑھ ہیں، اور وہاں جب بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے گئے ہیں ان کو تصادم کا سامنا کرنا پڑا، لیاری میں آئے دن مقابلے ہوتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے 5,000-6,000 کارکنان گرفتار ہوئے، کہیں ایک گولی نہیں چلی، کہیں کوئی پولیس رینجر سے مقابلہ نہیں ہوا۔ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ کہیں تصادم نہ ہو، نہ ہی ہماری خواہش ہوگی کسی بھی قیمت پہ۔ میں نے اس دن بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا، بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ کنکر بھی کسی پہ نہ مارا جائے۔ ہم کانفیڈنٹ ہیں، ہم ابھی الیکشن جیت کر آ رہے ہیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ خدا نہ خاصے اس بات پر تل گئی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتی ہے، تو یہ تو سوال ان سے کیا جائے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ بخدا ہماری خواہش نہیں ہے۔ ہم بار بار یہ پیشکش کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اچھے مستقبل، جمہوریت، پاکستان کے استحکام کے لیے ہم پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ ہیں۔ اس وقت کراچی کو، پاکستان کو امن کی ضرورت ہے، ترقی کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے، اور اس عمل میں ہم ساتھ ہیں غیر مشروط طور پر، لیکن ہمیں ہمارا سیاسی کردار ادا کرنے کی اسپیس دی جائے۔
یہاں لندن میں یہ تھے ایم کیو ایم کی سپریم کونسل کے سربراہ ندیم نصرت، جن کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین پر سنگین الزامات ایک کھیل کا حصہ ہیں اور عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اور اب چلتے ہیں چین، جہاں نیشنل پیپلز کانگریس نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس برس چین کی معیشت 6.5% سے 7% تک بڑھ جائے گی۔ پچھلے برس چین کی اقتصادی ترقی کی شرح 6.9% رہی تھی، جو پچھلے 25 سالوں کی سب سے کم شرح نمو تھی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
چین کے وزیر اعظم لی کا چیانگ نے ان اعداد و شمار کا اعلان چینی پارلیمان کے سالانہ اجلاس کے موقع پر کیا۔ اس دوران انہوں نے سڑکوں اور ریلوے میں سرمایہ کاری سمیت کئی منصوبوں کی تفصیلات بھی بیان کیں، اور اس بات پر زور دیا کہ چین کو اپنی ترقی میں رواں سال زیادہ سخت مسائل اور چیلنجز کا سامنا رہے گا، اس لیے انہیں ایک مشکل جنگ سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار رہنا چاہیے۔
6.5% سے 7% تک شرح نمو طے کر کے ہم نے معاشرے کو خوشحال بنانے اور توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ترقی کی شرح کو مارکیٹ کی توقعات کے مطابق مستحکم اور سازگار ہونا چاہیے۔ مستحکم ترقی کو فروغ دینے اور برقرار رکھنے کا بنیادی مقصد لوگوں کے روزگار اور ان کی بہبود کو یقینی بنانا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مہنگائی میں 3% تک اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ بے روزگاری کی شرح 4.5% کے اندر رہے گی۔ اجلاس کے دوران رواں سال کے بجٹ اور 5 سالہ منصوبے کی بھی منظوری دی جا سکتی ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے ایک بجٹ رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ ملک میں دفاع کے اخراجات میں 7.3% اضافہ کیا جائے گا۔ چین کی پارلیمان نے 2016 کے لیے ملک کی ترقی کی شرح کو 6.5% سے 7% کے درمیان رکھا ہے، جبکہ گزشتہ سال یہ ہدف 7% رکھا گیا تھا، لیکن در حقیقت یہ ترقی 6.9% ہی ہو سکی، جو گزشتہ 25 سال میں سب سے کم سطح پر رہی۔ 2015 میں بازار حصص میں انڈیکس کی قیمت میں 30% سے زیادہ کی گراوٹ آئی تھی، اور حکومت کے بڑے پیمانے پر دخل دینے کے باوجود محدود کامیابی ہی ملی تھی۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔ اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کا ذکر، جہاں صوبہ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر کی سیکیورٹی کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ گوادر سیف سٹی کے نام سے اس منصوبے پر 10 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ گوادر کے علاوہ کوئٹہ اور دیگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے بھی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت گوادر شہر میں 450 کیمرے نصب کیے جائیں گے. حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار لکاکڑ کے مطابق اس منصوبے کے تحت گوادر شہر کی لیزر فینسنگ بھی کی جائے گی, جس سے کسی بھی غیر متعلقہ یا مشکوک شخص کے شہر میں داخلے پر پتہ لگایا جا سکے گا. گوادر سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت پولیس کی 800 آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں. انوار کاکڑ کا کہنا تھا کہ اس منصوبے پر مجموعی طور پر 10 ارب روپے کی لاگت آئے گی, جن میں سے نصف بلوچستان حکومت فراہم کرے گی.
فرسٹ فیز میں اس کے 3 ارب روپے کی لاگت ہے اور دوسرے فیز میں 7 ارب روپے کی ہے. یہ لاگت جو ہے یہ صوبائی حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت بلوچستان یہ مل کے اس کی ادائیگی کریں گے.
انوار کاکڑ نے بتایا کہ پاکستان چائنا اقتصادی راہداری اور گوادر پورٹ کی فعالی سے گوادر کی مقامی آبادی کی اقلیت میں تبدیل ہونے کے خدشات کے منفی پروپگنڈے کے خاتمے کے لیے قانون سازی بھی کی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ قانون کی تیاری کے لیے وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ قانون بلوچستان اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا. اگرچہ سرکاری حکام کی جانب سے گوادر کی ترقی کے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں, لیکن گوادر شہر شدید پسماندگی سے دوچار ہے. پسماندگی کی انتہائی اس حد تک کہ لوگوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. انوار کاکڑ کہتے ہیں کہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں.
اس حوالے سے جو موجودہ ڈیسلینیشن پلانٹ ہے اس کی بہت جلد مرمت ہو کے وہ فنکشنالٹی کی طرف چلا جائے گا, اور ساتھ میں لانگ ٹرم میں ہم وہاں کے جتنے ڈیمز ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں.
بلوچستان حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ گوادر کی طرح پاکستان چائنا اقتصادی راہداری کے روٹ پر آنے والے دیگر شہروں کی سیکورٹی کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. کوئٹہ شہر کو محفوظ بنانے کے لیے 1.80 ارب روپے کی لاگت سے مختلف مقامات پر نائٹ ویژن لیزر ٹیکنالوجی سے لیس 1440 ایچ ڈی کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں. ان کیمروں کی تنصیب کے لیے 261 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب سنتے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
گزشتہ دنوں مرحوم سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کے جنازے کی ایک تصویر پوری دنیا میں دیکھی گئی. جنازے سے قبل یہ ہزاروں افراد وہاں جمع ہو گئے تھے. ممتاز قادری نے ایک ایسے شخص کا قتل کیا تھا جس نے ملک میں امن و قانون اور انصاف کی بالادستی کی بات کی تھی. سلمان تاثیر نے کہا تھا کہ ملک کے سبھی شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں, اور قانون کی بادشاہوں کا سہارا لے کر معاشرے کے کسی مخصوص طبقے کو نشانہ بنانا کسی مہذب معاشرے کو زیب نہیں دیتا. اسلام آباد میں تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کے جنازے میں جس طرح کا ہجوم قادری کے نظریے اور مذہبی جنونیت کے تصور سے اپنی ہم آہنگی اور حمایت کے اظہار کے لیے جمع ہوا تھا, اسی طرح کی ایک جنونی بھیڑ نے چند مہینے قبل یہاں دلی کے نواح میں گائے ذبح کرنے کی جھوٹی افواہ پھیلا کر محمد اخلاق کے گھر پر یلغار کی تھی. اور ابھی حال میں دلی میں عدالت کے احاطے میں سینکڑوں وکیلوں کے ایک جھنڈ نے جے این یو کے اسٹوڈنٹ لیڈر کنہیا کمار کو زد و کوب کیا تھا. پاکستان کی طرح بھارت میں بھی ان دنوں سیاست کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے میں مذہبیت اور مذہبی قوم پرستی داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. معاشرے کو ہم اور وہ میں تقسیم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. حکومت کے بہت سے عناصر, آر ایس ایس اور میڈیا کا ایک بڑا حصہ مذہب مائل اس جارحانہ قوم پرستی کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. حکومت سے کیے جانے والے ہر سوال کے جواب میں سرحد پر ہلاک ہونے والے فوجیوں کی قربانی کو یاد دلایا جاتا ہے. اسی طرح کے ایک ہجومی حملے کی کوشش پچھلے دنوں جواہر لال نہرو یونیورسٹی یعنی جے این یو پر کی گئی. فرضی ویڈیوز اور جعلی ٹویٹ کے ذریعے جے این یو کو ملک دشمن سرگرمیوں کا محور بتایا گیا. میڈیا نے ایک ایسا ماحول بنایا جیسے جے این یو ایک جزیرہ ہے اور جس پر بھارت کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہو. جے این یو کے دروازے پر پارلیمنٹ پر حملے میں ہلاک ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے رشتہ داروں سے مظاہرہ کرایا گیا. سابق فوجیوں نے مظاہرہ کیا, بجرنگ دل اور شیو سینا کے لوگوں نے مظاہرہ کیا. جس طرح ممتاز قادری کے جنازے میں شریک ہونے والے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اسلام پر ان کی جارہ داری ہے اور ملک اور اسلام وہی چلا رہے ہیں, اسی طرح یہاں بھارت میں آر ایس ایس, بی جے پی اور ان کی ماضی تنظیمیں یہ سمجھتی ہیں کہ ملک سے محبت صرف ان کو ہے یا وہ لوگ جنہیں وہ قوم پرست ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتی ہیں. ان کی نظروں میں باقی لوگ ملک دشمن یا مشتبہ ہیں. مذہبی جنونیت اور جارحانہ قوم پرستی دونوں ہی اقتدار پر قابض ہونے اور اپنا اقتدار برقرار رکھنے کا سیاسی نظریہ ہے. اس کا استعمال عموماً ایسے وقت میں ہوتا ہے جب کسی معاشرے میں سیاسی خلا پیدا ہو جاتا ہے اور مروجہ سیاسی, سماجی اور اقتصادی تصورات کمزور پڑ جاتے ہیں یا ناکام ہونے لگتے ہیں. بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت واضح طور پر ایک مثبت پروگرام اور ترقی کے ایجنڈے کے ساتھ اقتدار میں آئی, لیکن ابھی تک وہ کوئی بہتر متبادل نہ دے سکی. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اپنی گھٹتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر اب وہ مذہبی قوم پرستی کے اپنے پرانے ایجنڈے پر واپس آ گئی ہے۔ تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ خواہ وہ مذہبی جنونیت کا نظریہ ہو یا مذہبی قوم پرستی کا، ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ منفی تصورات ہیں اور ان کی بنیادیں نفرت پر قائم ہوتی ہیں۔ غداری کے الزام میں جیل سے رہا ہونے کے بعد جے این یو کے اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کنہیا کمار نے جو تقریر کی ہے، اس نے بھارت کے جمہوریت پسندوں اور روشن خیال شہریوں کو ایک نئی طاقت بخشی ہے۔ طالب علم کنہیا کی تقریر بھارت کی سیاسی فضا میں طویل عرصے تک بازگشت کرتی رہے گی۔ بی جے پی اور اس کی نظریاتی تنظیموں کو اب یہ پتہ چلنے لگا ہے کہ ملک جارحانہ قوم پرستی سے نہیں، ٹھوس پروگراموں اور منصوبوں کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی گبول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں، چاہے زبانی یا تحریری طور پر۔ اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
تیرے ماتھے جھومر دمکے، تیرے کانوں بالی چمکے ہے رے، تیرے ہاتھوں کنگنا کھنکے، تیرے پیروں پائل چھنکے ہے رے۔
بالی ووڈ میں بریک اپس اور طلاق کی خبروں کے اس سیزن میں شہنائیوں کی گونج بھی سنائی دے رہی ہے۔ جی ہاں، پریتی زنٹا نے کبھی ہاں کبھی نہ کے بعد اپنے امریکی بوائے فرینڈ سے آخر کار شادی کر ہی لی۔ بالی ووڈ کی سابق ہاٹ اینڈ سیکسی ارمیلا ماتونکر بھی ڈولی پر سوار ہو گئی ہے۔ سب کی باراتیں آئی ڈولی کو بھی لانا، دلہن بالا کے ہم کو راجا جی لے جانا۔ آج کنگ خان بتائیں گے کہ ان کی فلم فین کیوں اسپیشل ہے۔
تم ہوتے کون ہو میرے لیے کچھ بھی کرنے والے؟
آپ کا فین؟
تم نہیں ہو میرے فین۔
اداکارہ امرتا راؤ اب ٹی وی پر کیا کریں گی؟
میں نے اپنی کریئر کی شروعات انفیکٹ ٹیلی ویژن سے کی تھی۔
اور ہمیش ریشمیا کو ڈانس سیکھنے کی کیا ضرورت آ پڑی؟ ہاں، آج بات کریں گے شنکر مہادیون کی۔
نور خدا، نور خدا، تو کہاں چھپا ہے ہمیں یہ بتا۔
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ میں آگے بڑھنے سے پہلے بات کرتے ہیں پرینکا چوپڑا کی فلم جے گنگا جل کی۔
کنگریچولیشنز، ڈسٹرکٹ دے رہے ہیں تمہیں بانکی پور۔
آپ ہم آتھر ایس پی بانکی پور، میں اس ضلعے کی پہلی مہیلا ایس پی ہوں۔ اور ایک بات آپ سب یاد رکھیے، میں یہاں ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر سلامی ٹھکوانے نہیں آئی۔
فلم کرٹک ارنب بینرجی بتائیں گے کہ فلم کیسی رہی۔ تو ارنب، کیسی رہی فلم؟
جے گنگا جل ایک نئی قسم کی کہانی ہے، جہاں پہ اس طرح کا ایک ٹریڈیشنل ہیرو کوئی نہیں ہے۔ یعنی آبھا ماتھر، جو پرینکا چوپڑا پلے کر رہی ہیں، ایک پہلی آئی پی ایس آفیسر ہیں، یعنی ایس پی بن کے آتی ہیں بانکے پور مدھیہ پردیش میں، اور وہاں پر وہ تہس نہس کرنا چاہتی ہیں۔ یعنی وہاں پہ جو پولیس، انڈسٹریلسٹ اور گنڈوں کا جو نیکسس ہے، اس کو توڑنے میں وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ लेकिन इसके दौरान उनको कितनी कठिनाइयां आती हैं ये फिल्म गंगा जल में दिखाया गया है। मैं जय गंगा जल को 5 में से 3.5 दूंगा।
भाई ये साहब भी कमाल हैं, सर पे कैप लगाकर गाना ये गाते हैं, एक्टिंग ये करते हैं, और तो और प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, गाने लिखते हैं, कंपोजर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई रह क्या गया, एक चीज है और वो है डांस। लगता है किसी ने उनसे कह दिया है एक स्टेप डांस की कीमत, तुम क्या जानो रमेश, मेरा मतलब है हिमेश। फिर क्या था, अब मैं हिमेश भाई ने दिल पे ले लिया और अब वो डांस सीख रहे हैं। तो हिमेश भाई आप इतना कुछ कैसे कर लेते हैं?
मैंने नहीं कुछ भी डिसाइड किया, ये जिंदगी में होता चला गया। मैं सीरियल प्रोड्यूस कर रहा था 16 साल की उम्र में, तो मेरे पिताजी सलमान भाई के साथ फिल्म बना रहे थे उस वक्त। वो फिल्म बनी नहीं, लेकिन सलमान भाई ने कुछ गाने सुने थे मेरे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें फिल्म में ब्रेक दूंगा। और मैं अपनी सीरियल्स प्रोड्यूस कर रहा था जो बहुत बड़े लेवल पे चल रही थी, 7-8 बड़ी सीरियल्स मैंने बनाई उस जमाने में 16 साल की उम्र में, अंदाज, अमर प्रेम, निर्मा, जान, दम धमाधम, आशिकी, आंगन। तो उसके बाद यूं हुआ कि सलमान भाई ने मुझे म्यूजिक के लिए प्यार किया तो डरना क्या में ब्रेक दिया, और वो जो गाना हिट हुआ उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं बहुत आभारी हूँ सलमान भाई का, खान परिवार का, कि वो ब्रेक हुआ और उसके बाद म्यूजिक की मेरी जर्नी जो शुरू हुई, वरना शायद मैं इतना स्ट्रगल करने जाता नहीं, क्योंकि सीरियल प्रोड्यूसर, एज अ सीरियल प्रोड्यूसर एस्टैब्लिश हो चुका था।
ये सीरियल भी बनाते थे, बस यही एक कमी रह गई थी। शर्मा की अपकमिंग फिल्म फैन में सुपरस्टार शाहरुख डबल रोल में नजर आएंगे, यानी खुद ही हीरो और खुद ही फैन।
दूर से तो कच्चे वाले फैंस तालियां बजाते हैं, मैं तो गले लगा के दे गया हूँ उसका ट्रॉफी।
जब देखो आर्यन आर्यन आर्यन
फैन।
शाहरुख का कहना है कि तकरीबन 9 साल पहले इस फिल्म के बारे में बात तो हुई थी, लेकिन वो इस फिल्म के बारे में ज्यादा उम्मीद नहीं थे। तो खान साहब ये तो बताएं कि अब ऐसा क्या स्पेशल है इस कहानी में जो आप 9 साल बाद रजामंद हो गए?
बहुत स्पेशल फिल्म है, क्योंकि मैं बहुत साल पहले इस फिल्म के डायरेक्टर मनीष को मिला था, जो दिल्ली से ही है, और उन्होंने मुझे बहुत सालों पहले ये कहानी सुनाई थी और कहा था कि मैं जब ये फिल्म बना लूंगा इसके बाद मुझे कोई और फिल्म बनानी नहीं है, मुझे यही फिल्म बनानी है मुंबई आकर। एंड दैट्स द रीजन आई हैव बिकम अ फिल्म मेकर, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस who have gone on board of this young man's dream.
चले देखते हैं कि 50 साल का शाहरुख एक नौजवान फैन के रूप में कैसे लगते हैं।
तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है जैसा ये कमाल क्या कहे।
फिल्म विवाह और मैं हूं ना जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाने वाली अदाकारा अमृता राव फिल्मों से छोटे पर्दे का रुख कर रही हैं, और जल्दी ही वो टीवी सीरियल मेरी आवाज ही पहचान है में नजर आने वाली हैं। अमृता बीबी फिल्मों के बजाय टीवी, ऐसा क्यों?
क्यों नहीं, आई थिंक मैंने अपनी करियर की शुरुआत इनफैक्ट टेलीविजन से की थी। मैं कई विज्ञापनों में काम करके ही मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने नोटिस किया, तो इट दिस इज लाइक फुल सर्कल गोइंग बैक टू माई रूट्स। और हम फिल्म इंडस्ट्री वालों को भी लॉन्जिटिविटी के लिए टेलीविजन पे ही निर्भर होना पड़ता है अल्टीमेटली, क्योंकि फिल्म जो है वो सिनेमा में हमेशा के लिए नहीं रह सकती, और आजकल तो ऐसी फिल्में आती जाती है पता भी नहीं चलता कि कब आई थी और कब चली गई।
वैसे अमृता जी कुछ लोग ऐसे हैं जो फिल्मों में जबरदस्त कामयाबी के बाद टीवी की दुनिया में आते हैं, और कुछ खैर जाने दे।
कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, महकी हुई सी अब सारी हवाएं है, कोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब।
अपने अनोखे अंदाज और बेमिसाल आवाज से लोगों को हैरान करने वाले प्लेबैक सिंगर और कंपोजर शंकर महादेवन। شنکر مہادیون نے بچپن میں ہی ہندوستانی کلاسیکل اور کرناٹک میوزک میں تعلیم حاصل کر کے موسیقی کی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا. شنکر نے کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئر کی ڈگری تو حاصل کر لی تھی لیکن دل میوزک کی جانب کھینچتا رہا. تو پہلا بریک کیسے ملا؟
بگننگ پوائنٹ تھا وہ تو ایڈورٹائزنگ میں ہی تھا. میرے بہت ہی پرانے دوست ہیں رنجیت باروٹ جو ستارہ دیوی جو مہان کتھک کلاکارہ ہیں ان کے لڑکے ہیں اور بہت ہی ٹیلنٹڈ میوزیشین ہیں. انہوں نے مجھے ایڈورٹائزنگ میں بریک دیا, میرے ٹیلنٹ کو بہت انکریجمنٹ دیا اور فلمی دنیا میں مجھے پہلا بریک دیا استاد ذاکر حسین نے. وہ ایک فلم تھا جس کا نام ہے محافظ جس کے لیے میوزک کر رہے تھے اور اس میں میں نے ایک غزل ان کے لیے گایا اور دیٹ واز مائی فرسٹ فلمی یو نو بریک ایز یو کین سے.
میں شنکر مہادیون کا البم آیا بریتھلیس جس نے زبردست کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد وہ کمپوزر بن کر شنکر احسان روائے گروپ کے روپ میں سامنے آئے. انہوں نے کئی بڑے میوزک کمپوزرز کے ساتھ کام کیا جن میں اے آر رحمان بھی شامل ہیں. شنکر بنے تو کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئر تھے, تو فلموں میں کیسے آئے؟
دیکھیں یہ ڈیسیشن ایسا لگتا ہے کہ ایک دم سے لیا ہے لیکن دل ہی دل میں کیا ہو جاتا ہے کہ اٹ از سالوں سے اپنے اندر رہتا ہے اور کام کرنے کی طرف ایک ایک جو فائر ہے وہ میوزک کی طرف ہی تھا کیونکہ بچپن سے گا رہا ہوں, پرفارم کر رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں اور اندر ہی اندر ایک ایک فیلنگ تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میوزیشین بن کے دیکھنا چاہیے پروفیشنلی کہ کیا ہوگا.
نور خدا تو کہاں چھپا ہے ہمیں یہ بتا, نور خدا یوں نہ ہم سے نظریں پھرا, نور خدا.
کہتے ہیں کہ فلم ہٹ گانوں کو لوگوں تک پہنچاتی ہے لیکن شنکر کا معاملہ کچھ اور تھا, ان کے تو گانے ہی فلموں کے بغیر ہٹ ہوئے, وہ کیسے؟
فلم نہیں آیا باہر, وہ ریلیز ہی نہیں ہوئی فلم, اس کے باوجود گانا اتنا بڑا ہٹ ہو گیا کہ ہم لوگوں کا میوزیکل کریئر وہیں سے شروع ہو گیا ایز میوزک ڈائریکٹر. اور یہ گانا ہے, سنو غور سے دنیا والوں بری نظر نہ ہم پہ ڈالو, چاہے جتنا زور لگا لو سب سے آگے ہوں گے ہندوستانی. ہم نے کہا
شنکر مہادیون نے کئی زبانوں میں گانے گائے اور میوزک دیا اور موسیقی پر کئی ٹی وی ریالٹی شوز بھی کیے ہیں. 2012 میں انہیں یونیسکو اور امریکی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہال میں جیز فیسٹیول میں پرفارم کرنے کے لیے مدعو کیا تھا. شنکر مہادیون اپنے انوکھے انداز کے ساتھ آج بھی موسیقی کی دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. بالی ووڈ راؤنڈ اپ کیسا لگا آپ کو؟ تب اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور رکھیں اپنا خیال. خدا حافظ.
آج سیربین کا اہم موضوع تھا افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں شرکت سے افغان طالبان کا انکار اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال اور خطے کے لیے اس کے مضمرات. یہی خبر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی بھی اس وقت کی شہ سرخی ہے, آئیے پڑھیے جانیے. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جوناتھن گریئر اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم کے ساتھ عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے.
افغانستان میں طالبان کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اس وقت تک امن مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے جب تک بین الاقوامی فورسز ان کے ٹھکانوں پر حملے بند کر کے ملک سے چلی نہیں جاتی. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھارت میں ہندو انتہا پسند عناصر کی جانب سے بھارت میں جلد کھیلے جانے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شرکت کی مخالفت کے بیانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے دا سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ اب فریقین کے درمیان عارضی جنگ بندی کے بعد سے بھی 135 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. یونان کی مقتونیا کے ساتھ سرحد پر ہزاروں پناہ گزینوں کے پھنس جانے کے سبب یونانی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دے اور فٹ بال میچوں کے اہم فیصلوں میں ریفریز کی مدد کے لیے ویڈیو ریپلے کا استعمال متعارف کروایا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.